ऐसे करके रखते हैं, इस पर भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी।
अच्छा
बस
ऐसे
इसको
रहेंगे,
आगे रख दें, नीचे बिठा दें।
नीचे बिठा के।
हाँ
ठीक।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام ور الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال الحق سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ عز و جل جو پوری کائنات کے خالق و مالک اور رازق ہیں، جس قادر مطلق نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور تخلیق کا مقصد بھی بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد عبادت ہے، اور عبادت ہر اس قول اور عمل کو کہتے ہیں جسے اللہ عز و جلال کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے. آج کے اس قراءات عشرہ کے تعارفی کورس کی پہلی کلاس میں ہم تمہیدی چند باتیں پیش کریں گے، اس میں مقصد تخلیق، علم اور اہل علم کی فضیلت اور علم سیکھنے کا طریقہ اختصار کے ساتھ، قرآن اور اہل قرآن کی فضیلت، بعثت انبیاء اور کتابوں کا نزول، پھر قرآن مجید اور اس کے حروف کا نزول، اور صحابہ کرام کا ان حروف کو سیکھنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی کتابت، اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصاحف کی تیاری، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ہم تک یہ قرآن کیسے پہنچا. تو سب سے پہلا نقطہ جو آپ نے سنا کہ اللہ عز و جلال نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد عبادت بیان کیا ہے، اور انسان کبھی بھی صحیح عبادت علم کے بغیر نہیں کر سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و زن پر علم سیکھنا فرض ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوش نصیب لوگوں کے متعلق یہ نوید سنا सुनाई है, जो इल्म सीखने के लिए अपने घर से बाहर कदम रखते हैं। इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म रिज़ान बिमा यतलब। सही जामे की रिवायत है 1956। अल्लाह जलाल के नूरानी फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले की इल्मी तड़प पर राजी होते हुए उनको प्रोटोकॉल देने के लिए अपने परों को बिछा लेते, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म दानिश को हासिल करने वाला जब भी घर से निकलता है तो किसी भी रास्ते पे वो चलता है, ये रास्ता उसे जन्नत तक ले जाता है। सहीहुल जामी की रिवायत है 5617। من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه। जो शख्स इल्म सीखने के लिए किसी रास्ते पे चलता है, अल्लाह जल जलाल उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए रग़बत दिलाई कि जब घर से अल्लाह के घर मस्जिद की तरफ रवाना होने लगो तो ये नियत करके रवाना हुआ करो कि मैंने कुछ सीखना है या कुछ सिखाना है। सही तरगीब की रिवायत है 86। من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته। जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के घर मस्जिद में इल्म सीखने और सिखाने के इरादे से आता है, अल्लाह जो जलाल उससे मोहब्बत किस अंदाज से करते हैं, अपने पैगंबर की जुबान अतहर से ये ऐलान करवाया, कान लहू कअजरि हाजिन तामन हज्जतु, इसको मुकम्मल हज करने वाले के बराबर अजर व सवाब अता कर दिया जाता। इल्म एक ऐसी रोशनी है जो इंसान के फौत हो जाने के बाद भी उसकी नेकियों में इजाफे का बायस बनती। सही मुस्लिम की रिवायत है 631 और सहीहुल जामे की रिवायत है 2326। इदा मात इब्नु आदम इनकता अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके आमाल तीन चीजों के अलावा मुनक़ते हो जाते हैं, सदक़तिन जारिया अव इल्मिन युन्तफ़ऊ बिह अव वलदिन सालिहिन यदऊ लह। एक सदक़े जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, तीसरा नेक औलाद जो दुआ करे। तो इंसान मट्टी के नीचे भी चला जाए तो जिन जिन को उसने इल्म सिखा दिया या जिन लोगों ने उसके इल्म से नफा हासिल करके कोई भी नेक काम किया, जहां उनको पूरा अजर मिलेगा, उन तमाम लोगों के अजर में ये शख्स भी शरीक होगा जिसने ये इल्म सिखाया या जिसके इल्म से लोगों ने नफा उठाया। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इल्म को अंबिया के वारिस करार दिया। सहीह जामे की रिवायत है 6029, इन उलमा वरसतुल अंबिया, बिलशुबा उलमा अंबिया के वारिस है। وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أنبياء عليهم الصلاة والسلام نے اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑے کہ جس کے علماء مالک بن جائیں۔ انما ورثوا العلم، انہوں نے تو علم وراثت میں چھوڑا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے وراثت کا خوب حصہ وافر لے لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایسے بختور لوگوں کی شان کو بلند کرنے کے لیے فرمایا، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب، صحیح الجامع کی روایت ہے 4212۔ ایک علم والے کی عبادت گزار پہ اتنی فضیلت ہے جتنی چودھویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اس عظیم فضیلت کی روشنی میں یہ بات سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے علماء کو پوری کائنات کی دعاؤں کا مرکز بنا دیا اور ان کی زبان سے نکلنے والے ہر علمی حرف کو صدقہ جاریہ بنا دیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5702 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 5715، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملہ فی جحرہا و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ عز و جلال اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں، آسمانوں کی مخلوق اور زمینوں کی مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں، سب کے سب اس بات کے پابند ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ اس ہستی کے لیے برکت، مغفرت اور بخشش کی دعائیں کریں جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ عز و جلال ان لوگوں کی سب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کی سب میں شامل ہونے کے لیے علم سیکھنا پڑتا ہے، اور علم سیکھنے کا طریقہ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمتا واسعا بیان کرتے ہیں، جو خود 10,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے۔ اول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر۔ علم کیسے سیکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے نیت کو خالص کیا جائے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے، خود بھی یہ روشنی لینی ہے اور یہ روشنی معاشرے کے ہر فرد تک پہنچانی ہے. نیت کو خالص کرنے کے بعد علمی گفتگو غور سے سننا. اس علمی گفتگو کو غور سے سننے کے بعد ثم الفهم پھر اسے سمجھنا. سمجھنے کے بعد ثم الحفظ پھر اسے زبانی یاد کرنا. یاد کر لینے کے بعد ثم العمل اس کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لینا. ثم النشر اور پھر اس کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی کو لگانا اور صلاحیتوں کو کھپانا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ مزید اس کے بارے میں فرماتے ہیں دیوان شافعی میں, ان کے اشعار بہت ہی عمدہ اور گہرائی اور گہرائی میں جا کے پیش کیے ہیں انہوں نے, اس سے اہل علم کی بہت ساری گتھیاں سلجھائی گئی ہیں. اخی لن تنال العلم الا بستت, اے میرے بھائی تم چھ چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے. سأنبئک عن تفصیلها ببیان, جن کی تفصیل میں ابھی بیان کرتا ہوں. ذکاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وہ چھ چیزیں جن کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا. ایک ذہانت, دوسری چیز اس علم حاصل کرنے کی تڑپ اور حرص, ذوق اور شوق. تیسری چیز اس کے لیے کوشش کرنا, محنت کرنا. چوتھی چیز علم حاصل کرتے وقت جو ضروریات ہیں انسان کی زاد راہ کی, ان ضروریات کا پورا کرنا. پانچویں چیز وہ صحبت استاد, اور استاد کی صحبت جب تک وہ کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کرتا, اس کے علم میں پختگی نہیں آتی, اور نہ ہی اس کی آراء اور تصورات اور تخیلات پالش ہوتے. وطول زمانی, اور جو علم سیکھنا چاہتا ہے اس کو جب تک لمبا وقت نہیں دیتا, اس وقت تک اس علم میں وہ ماہر نہیں ہوتا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان دونوں کی باتوں پہ ایک تکمیلی چیز پیش کی ہے, اور وہ یہ ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ علم کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا, العلم هو خشية الله, علم تو اللہ کی خشیت اور خوف کا نام ہے. اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم سے فائدہ نہیں لیا. اسی لیے وہ کہا کرتے تھے العالم من خشی الرحمن بالغیب. عالم اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ عز و جلال کو دیکھا تو نہیں لیکن وہ اللہ عز و جلال سے ڈرتا ہے. ورغب فیما رغب اللہ فی, وزهد فيما سخط الله فيه. عالم وہ ہوتا ہے اس کی رغبت ان چیزوں میں ہوتی ہے جن چیزوں میں اللہ نے رغبت دلائی ہے اور ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے جن چیزوں کو حاصل کرنے اور ان کے ارتکاب سے اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لیس العلم عن کثرة الحدیث ولكن العلم عن کثرة الخشیہ ولكن العلم عن کثرة الخشیہ. علم یہ نہیں ہے کہ آپ باتیں زیادہ کریں، علم یہ ہے کہ آپ کے اندر خشیت زیادہ آ جائے. اللہ عز و جل ہم سب کو خشیت والا علم نصیب کرے. علم حاصل ہو جانے کے بعد یا علم کو حاصل کرتے وقت اگر سات کام کیے جائیں تو انسان علم سیکھنے کے باوجود علم کی برکات اور ثمرات سے محروم رہتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرمان العلم من هذه الوجوه، علم کی محرومیاں کب انسان کو غائل کرتی ہیں؟ نمبر ایک، ترک السؤال، اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور وہ سوال بھی نہیں کرتا، یہ شخص علم سے محروم رہے. سوء الانصات، خاموش رہنا تو اچھی عادت ہے لیکن جہاں سمجھنے کی بات ہے، جہاں بولنا ضروری ہے، وہاں اگر خاموش انسان رہتا ہے تو یہ بھی علم سے محروم رہتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، بما ادرکت العلم، آپ نے اتنا بڑا علم کیسے حاصل کر لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، بلسان سبول وبقلب عقول، جس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں پوچھ لیا کرتا تھا اور جس کی سمجھ آ جاتی میں اسے یاد کر لیا کرتا تھا. تیسرا سبب جس سے انسان علم سے محروم رہتا ہے، سوء الفہم. بیٹا اس بچے کو آپ گھر بھجوا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ آداب ہیں کلاس کے، اس کا خیال کیا تھا. سوء الفہم، بری فہم، ایک انسان سنتا بھی ہے اس کو بات سمجھ نہیں آتی یا اس نے علمی بات سنی ہے لیکن اس کا معنی ہی الگ سے اس کے ذہن میں ہے، وہ اس معنی کی طرف نہیں جا رہا جو اسے سکھایا جا رہا ہے. ایسی فہم بھی انسان کو علم سے محروم رکھتی ہے، اس کی برکات اور ثمرات کو سمیٹنے سے وہ قاصر رہتا ہے. چوتھا سبب، عدم الحفظ. جن لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یاد کرنا کون سا ضروری ہے، وہ بیچارے ساری زندگی علم کی برکت اور اس کے ثمرات سے محروم رہتے. پانچواں سبب، عدم نشرہ و تعلیمہ. جو شخص علم پڑھنے کے بعد उस इल्म को आगे किसी को पढ़ाता नहीं है या उसकी नशो इशात नहीं करता तो ये इल्म भूल जाता है। जब वो इल्म भूल जाता है तो उसने खुद से ही इस इल्म के समरात से अपने आप को महरूम कर लिया। छठा सबब जिससे इंसान इल्म से महरूम होता है, आदमुल अमल बिह। इंसान तरह तरह के उलूम सीखता है, दराजात तय करता है, लेकिन अगर उसके अंदर अमल नहीं आता तो यह भी इल्म की रौनकों और लज्जतों से महरूम रहता है। क्योंकि अमल एक ऐसी चीज है जो उसे इल्म की बात याद रखने, उसमें गौर करने और उस इल्मी जावियों का रियायत करने की तवज्जो दिलाता है। अगर उसने अमल ही छोड़ दिया तो फिर अच्छी बातें तो दीवारों और किताबों में लिखी हुई। इसलिए सलफ सालेहीन कहा करते थे, कुन्ना नस्तईनु अला हिफ्ज़िल इल्म बिल अमल बिह। हम इल्म को याद करने के लिए अमल से मदद तलब करते थे, अमल करते हमें वो इल्म याद रहता था। सातवीं चीज जिससे इंसान इल्म की रोशनियों से महरूम रहता है और बरकत और समरात से महरूम रहता है, तशवीह सुमअतिल मनहल व अहली। इंसान ने जिस घाट से पानी पिया हो, जिस मनहल से इल्म सीखा हो, उस दानिश का, उस मादरे इल्मी या उसमें पढ़ाने वालों के बारे में सुमा को खराब करे, जहां से उसे अल्लाह जलाल ने कुव्वत गोयाई दी, जहां से उसे जीने का ढंग सिखाया, उसी के ही मुखालिफ हो जाए और वो असातिज़ा जिनके जरिए अल्लाह जलाल ने उसे इस आजमत से नवाजा, वही उसके लिए दुनिया के बुरे इंसान बन जाएं, तो वो शख्स भी इल्म की बरकात और समरात से महरूम रहता है। और इसीलिए सलफ सालेहीन जब इल्म हासिल करने के लिए जाते तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इस्तुईद मुअल्लिमी अन्नी वला तुज़हिब बरकत इल्मिही मिन्नी। ए अल्लाह, जिससे मैं इल्म सीखना चाहता हूँ वो भी तो इंसान है, उसकी कमी कोताही पे ए अल्लाह तो अपनी रहमत की चादर डाल दे, मुझे नजर ही ना आए। और जो तूने उसके पास इल्मी बरकत रखी है तो उस इल्मी बरकत से मुझे महरूम ना कर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस बात को यूं मुकम्मल करते हैं, बजाय इसके कि आप इल्म हासिल करने के बाद उन लोगों की आजमत को भूल जाएं, बेहतर यह है कि चार लोगों से इल्म हासिल ही न करें। ला युखदु अल-इल्म अन अरबा, चार लोगों से इल्म नहीं लिया जाए। सफीह يعلن السفه وان كان اروى الناس, ऐसा बेवकूफ इंसान जो जमीन व आसमान की खिलाबे तो मिला दे, जो जमीन व आसमान की खिलाबे तो मिला दे लेकिन ऐलानिया बेवकूफियां उसके सामने आए, कौलन व अमलन, उसकी बात से उसके किरदार से। وصاحب بدعة يدعو إلى هوى, بدعتی سے بھی علم نہیں حاصل کیا جائے گا کیونکہ وہ خواہش کی طرف بلائے گا۔ और नस और नसूस की तरफ रहनुमाई नहीं करे। وَمَنْ يَكْذِبْ فِي حَدِيثِ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتُ لَا أَتَّهِمُهُ فِي الْحَدِيثِ، جو عام زندگی کے رویوں میں عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی اس قابل نہیں کہ اسے استاد بنایا جائے۔ وصالح عابد فاضل اذا كان لا يحفظ ما يحدث به، اسی طرح وہ صالح انسان عبادت گزار بھی ہو، لوگ اسے فضیلت والا بھی سمجھتے ہوں، لیکن جو وہ کچھ بیان کرتا ہے اسے یاد نہیں ہے، تو یہ بھی استاد ایسا استاد ہے کہ جس سے علم نہیں لیا جائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جب تخلیق فرمائی تو 124,000 پیغمبر جو بھیجے وہ پوری کائنات سے اعلی، افضل، ارفع اور اسنا تھے۔ ان تمام قسم کے عیوب اور کمی اور کوتاہیوں سے وہ پاک تھے۔ علم سکھانے کے لیے، وحی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کو بھیجا جو پوری قوم کے استاد بھی تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جن سب نے اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی، تاغوت سے بچنا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے 5737، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے پہلے نبی کون تھے، تو آپ نے فرمایا آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے سوال کیا کیا وہ نبی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں وہ نبی تھے اور مکلم تھے، اللہ عز و جلال نے ان سے کلام فرمائی تھی۔ میں نے پھر سوال کیا رسول کتنے تھے، آپ نے فرمایا 315 رسول تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جہاں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہاں بطور کرکلم، بطور قانون کچھ کتابوں کو بھی اتارا، جن کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ عز و جلال کی مرضی اور منشا دیکھیے کہ مالک الملک نے جتنی کتابیں اتاری ہیں وہ عام مہینے میں نہیں، سب سے افضل مہینے میں اتاری ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1497 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1575۔ انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر یکم رمضان کو صحائف کا نزول ہوا۔ وانزلت التوراۃ لست مضین من رمضان، اور تورات 6 رمضان المبارک کو نازل کی گئی۔ والانجيل ل13 خلت من رمضان، اور انجیل 14 رمضان کو نازل ہوئی جب 13 دن گزر چکے تھے۔ وانزل الفرقان ل24 خلت من رمضان، اور قرآن مجید اللہ عز و جلال نے 24 رمضان المبارک گزرنے کے بعد 25 رمضان المبارک کو نازل کیا. یہ مالک الملک کا فیصلہ ہے کہ جہاں انبیاء میں سے سب سے اعلی اور ارفع پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جیسا کہ دارمی کی روایت ہے 49, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, انا قائد المرسلین, میں تمام مرسلین کا قائد اور لیڈر ہوں, بولا فخر, لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ میرے رب کو فخر پسند نہیں. وانا خاتم النبیین ولا فخر, میں خاتم النبیین ہوں اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ میرے رب کو فخر پسند نہیں. اور سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں 4252, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں خاتم النبیین. اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں 523, کہ میرے مالک نے مجھے 6 چیزوں کے ساتھ تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے اور چھٹی چیز یہ ہے, وَإِنَّهُ لَنَبِيَّ بَعْدِي وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ, مجھے آخری پیغمبر بنایا ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اس پیغمبر پر جو پوری کائنات سے اعلیٰ تھے, اللہ نے جب وحی اتاری تو اس فرشتے کے ذریعے جو تمام فرشتوں سے اعلیٰ تھے, جبریل امین, اس دل پر جو پوری کائنات کے دلوں سے خوبصورت دل تھا, وہ تھا قلب اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس مہینے میں جو تمام مہینوں سے افضل تھا, اس رات میں جو تمام راتوں سے افضل تھی, جس کو اللہ عز و جلال نے لیلۃ القدر بھی کہا ہے, اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, برکت والی رات بھی کہا. یہ کتنی بابرکت رات تھی جس میں برکتوں سے لبریز قرآن اور وحی اتاری گئی. اس بابرکت کتاب سے پھر اس کا تعلق جڑ جاتا ہے, اللہ عز و جلال اسے دنیا میں بلندیوں سے نوازتے. صحیح مسلم کی روایت ہے 1894, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین, کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا کرنی ہے تو اس قرآن کے ذریعے, کتنے لوگ پستی کا شکار ہوں گے تو اس قرآن تعلیمات سے روح گردانی کی وجہ سے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, لو ان حملت القرآن اخذوا بحقه وما ينبغي له لأحبهم الله, اگر حاملین قرآن اس کے حقوق اور تقاضوں کو پورا کرتے تو وہ اللہ کے محبوب بن جاتے. ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس, لیکن انہوں نے اس قرآن کے بدلے دنیا کمانا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپسند کیا اور لوگوں نے بھی ان کی قدر کرنا چھوڑ دی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کلام مقدس کے بارے میں فرمایا کہ جس کا تعلق اس سے جڑ جائے گا, قیامت کے دن یہ تعلق کی وفا کیسے کرے گا. صحیح الجامع کی روایت ہے 8030, یجیء یوم القیامہ فیقول یا رب, قرآن آئے گا قیامت کے دن, کہے گا اے میرے رب, حلی, اے اللہ اس पढ़ने वाले को इस कारी को जेवर पहना दीजिए। फैयुल बसु ताजुल करामा, अल्लाह जुल जलाल उस इंसान को करामत का ताज पहना देंगे। कुरान फिर सिफारिश करेगा, या रब्बी ज़िद हो, ऐ मेरे रब इसे और इनामात से नवाज दीजिए, इसकी और इज्जत अफजाई कीजिए। फयुलबसु हुल्लतुल कराम, अल्लाह ताला इस कारी कुरान को करामत की खिलात फाखिरा पहनाएंगे, इज्जत की खिलात फाखिरा। कुरान फिर सिफारिश करेगा, या रब्बी इरज़ा अन्हु फयरज़ा अन्हु, ए अल्लाह इस कारी कुरान पर राजी हो जाइए तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उस पर राजी हो जाए। फयकूल, और जब अल्लाह अज़्ज़ल जलाल राजी हो जाएंगे तो फिर अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाएंगे, इक़्रा वरक़ा वयुज़ादु बिकुल्ली आयतिन हसना, अब तो कुरान पढ़ता जा और जन्नत की बुलंदियां और सीढ़ियां चढ़ता जा, आज भी तुम्हें हर आयत के बदले एक नेकी ज्यादा की जाएगी। दुनिया के अंदर जुमला कुतुब हदीस को उठा लीजिए, कोई ऐसा अमल नहीं मिलेगा कि जिस अमल में इंसान को आखिरत में भी नेकियों का इजाफा मिलेगा, क्योंकि मौत के साथ तो अमल मुनकत हो जाता है, लेकिन कुरान ऐसी आजमत है, बंदा मोमिन कयामत को भी हर आयत के साथ उसको बतौर इनाम उसकी नेकियों में इजाफा किया जाए। यही वो राज है जिसको अल्लाह के रसूल ने बयान किया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा, कुरान जो सीखता है और जो सिखाता है इससे बेहतरीन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सही बुखारी की यह रिवायत 5027 और सही और जामी की है 3319 और सिलसिला सहीहा की है 1172। इसलिए तो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों को तवज्जो दिलाया करते थे, वअन्ना तलब हिफ्ज अल-कुरआन फहु मुकद्दम अला कसीर मिम्मा युसम्मीह अन-नास इल्मा وهو إما باطل أو قليل النفع। قرآن مجید کا حفظ کرنا ایسے بہت سے فنون پر مقدم ہے جسے لوگ علم سمجھتے ہیں، اور یہ فنون یا تو قرآن مجید کے مقابلے میں باطل ہیں یا ان کا اتنا نفع کیسے ہو سکتا ہے جتنا اللہ نے قرآن میں رکھا۔ इसलिए इमाम इब्न तैमिया जब आखिरी मरतबा जेल में गए हैं, बीमार होने के बावजूद 81 मरतबा उन्हें कुरान खत्म किया, और जब आखिरी मरतबा कुरान खत्म करने जा रहे थे तो ये आयत पढ़ी, फी मक़अद सिद्क इंद मलीक मुक्तदिर, ये आयत पढ़ने के साथ ही अपने रब के पास चले। और इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो 1052 किताबों के मुसन्निफ हैं, तालीम अस-सिबयान अल-कुरआन असल मिन उसूल अल-इस्लाम, बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना ये असल उसूल है, सबसे बड़ा उसूल है। बिही यंशअ अला अल-फितरा, कुरान की तालीम के साथ ही तो बच्चों की नश्व नुमा फितरत के मुताबिक होती है। वयस्बिकु इला कुलूबिहिम अनवारुल हिकमा क़ब्ल तमक्कुन अल अहवा मिनहा व सवादतिहा बिअक्दार अल मासियत व अद-दलाल, और कुरान ही के जरिए तो بچوں کے دلوں پر خواہشات، نافرمانی اور گمراہی کے تمیز پردے آنے سے پہلے حکمت و دانائی کی روشنیاں براجمان ہو جاتی ہیں، جس سے ان بچوں کی زندگیاں حکمت سے لبریز اور روشن رہتی ہیں۔ کیوں نہ زندگیاں روشنیوں اور رونقوں سے لبریز ہوں، کیونکہ قرآن والے تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت 2165، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون ہے؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے۔ یہ کیسی خصوصیت ہے؟ اللہ نے نورانی مخلوق کو پاکیزہ بنانا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی روایت 4937، صحیح مسلم کی روایت 1859، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، قرآن مجید میں مہارت حاصل کرنے والا، اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے عمل کرنے میں، اس کا پرچار کرنے میں مہارت حاصل کرنے والا قیامت کے دن معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ نورانی صفوں میں آئے گا، وہ خاکی صفوں میں کھڑا نہیں۔ اس کلام مقدس کو اللہ عزوجلال نے اپنے محبوب پہ جب اتارا تو وہ غار حرا میں تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 میں اس کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے، فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اور وہاں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے۔ کون سی عبادت کیا کرتے؟ علماء یہ لکھتے ہیں ملت ابراہیمی کی عبادت کیا کرتے۔ تو سب سے پہلے اللہ عزوجلال نے سورۃ العلق کی بنیادی آیات کو اتارا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ کو پہلے پہل تو پریشانی ہوئی، مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے یہ قصہ سنایا، جو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو ان کے چچیرے بھائی تھے، ان کے پاس لے گئیں، انہوں نے تسلی اور تشفی کروائی کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کی طرف بھی آیا کرتا تھا وحی لے کے، تو گویا اللہ عز و جلال تو عظمت دینا چاہتے۔ پھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جا رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 ہے، آج بھی بیت اللہ میں جائیں تو زمزم ٹاور کے لیفٹ سائڈ پہ جب ہم بیت اللہ سے نکلیں تو جو روڈ نکلتا ہے یہ اجیاد روڈ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جا رہے تھے تو فرماتے ہیں، سمعت صوتا من السماء، میں نے یک یک آسمان سے آواز سنی، فرفعت بصری فاذا الملك الذي جاءني لحراء، تو میں نے دیکھا یہ وہی فرشتہ تھا جو غار حراء میں میرے پاس آیا، جالس على کرسی بین السماء والارض، زمین و آسمان میں کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اصلی حالت میں جبریل کو دیکھا، جیسا کہ صحیح اور جامع کی روایت ہے 2362، ایک جب یہ سورۃ المدثر کی آیات اتری جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا جب وہ سدرۃ المنتہا پہنچے تھے، لہو ست مئۃ جناح، اور 600 پر تھے جبریل امین کے جنہوں نے آسمان و زمین کا خلا بھرا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرعوب ہو کے وہاں سے دوڑے گھر آئے اور آ کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے. اللہ کے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور یہ آیات لے کے آتا ہے، یا ایها المدثر یا ایها المدثر قم فانذر. اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہو گیا. اللہ عز و جلال کے فیصلے اور منشا کے مطابق قرآن بدستور نازل ہو رہا تھا کہ رحمان و رحیم کی رحمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ آخری پیغمبر کی امت کے لیے آسانی کی جائے، تو اللہ عز و جلال نے جبریل کو روانہ کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے 1903، سنن ابی داؤد 1477، جامع ترمذی 2945، سنن النسائی 939. جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جب وہ بنی غفار کے باغیچے کے پاس تھے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ عز و جلال کا حکم ہے ان تقرئ امتك القرآن على حرف، کہ آپ اپنی امت کو ایک حرف پہ قرآن پڑھائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، اسأل اللہ معافاته ومغفرته، میں اللہ عز و جلال سے معافی اور بخشش کا طلبگار ہوں. ان امتی لا تطیق ذلك، میری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی کہ وہ سب کے سب ایک حرف پہ قرآن پڑھے. جبریل واپس چلے گئے، دوبارہ آ کے کہا کہ اللہ عز و جلال کا حکم ہے کہ آپ اپنی امت کو دو حرف پہ قرآن پڑھائے. آپ نے پھر وہی جواب دیا. پھر واپس گئے، تیسری مرتبہ آ کے کہا کہ اللہ عز و جلال کا حکم ہے کہ اپنی امت کو تین حرف پہ قرآن پڑھائے. آپ نے پھر وہی جواب دیا. چوتھی مرتبہ جبریل امین واپس گئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ عز و جلال کا حکم ہے کہ اپنی امت کو 7 حروف میں قرآن پڑھائیے. فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، ان 7 حروف میں سے کسی حرف کے مطابق بھی قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی مراد کو پالیں گے، درست بھی کو پائیں گے. جیسے یہ حروف نازل ہو گئے، جو جو صحابی آتا گیا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے اس کو وہ حروف سکھانا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے صحابہ نے یہ حروف سیکھنا شروع کیے انہوں نے اس کو اپنے معمولات میں شامل بھی کر لیا. نماز بھی پڑھتے تو لذتیں لیتے ان حروف کی تلاوت کرتے. صحیح بخاری کی روایت ہے 4992، صحیح مسلم کی روایت ہے 1896، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1475. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہشام بن حکیم بن حیزام کو سورۃ الفرقان مختلف حروف میں پڑھتے سنا. جب غور کیا تو وہ ایسے حروف، ایسے لہجات، ایسی وجوہ اور ایسی لغات کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ وہ چیزیں تو اللہ کے رسول نے مجھے نہیں سکھائی تھی۔ پہلے تو میرا جی چاہا، جیسا کہ ان کا انداز تھا، کہ وہ کسی بھی ایسی بات کو جس کو وہ صحیح نہیں سمجھتے فوراً دور کرنے کی کوشش کرتے۔ پہلے تو ان کا جی چاہا کہ نماز میں ہی میں اسے کھینچ لوں، خیر انہوں نے صبر کیا اور پوچھتے ہیں یہ آپ کو کس نے پڑھایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اقرانی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں تم درست بات نہیں کر رہے، اللہ کے رسول نے مجھے تو ایسا نہیں پڑھایا۔ پھر ان کو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی اور کہنے لگے اے اللہ کے پیارے پیغمبر، میں نے سنا ہے کہ یہ سورۃ الفرقان ان حروف میں پڑھ رہا ہے جو آپ نے مجھے نہیں سکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا عمر اچھا تم اس بات کو چھوڑو، ہشام ذرا پڑھ کے سناؤ۔ عمر کو کیوں یہ ناگواری ہوئی؟ جو ہی ہشام نے وہ قرات پڑھی، جیسا کہ عمر فرماتے ہیں فقرا القراءۃ التي سمعته يقرأ، جب وہ قرات پڑھی جو میں سن رہا تھا، تو آپ نے سننے کے بعد فرمایا کہ ذالک انزل، یہ قرات اسی طرح نازل ہوئی۔ پھر فوراً مجھے حکم دے دیا کہ عمر آپ پڑھ کے سنائیے۔ فقرات القراءۃ التي اقرأني، میں نے بھی وہ قرات پڑھی جو اللہ کے رسول نے مجھے سکھائی تھی، اور میری قرات سننے کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ ذالک انزل، یہ قرات کسی طرح نازل ہوئی۔ اور آخر میں یہ فیصلہ سنا دیا ان هذا القران انزل على سبعه احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، یہ قرآن سات حروف پہ نازل ہوا ہے، جو بھی ان حروف میں سے آسان لگے اس حرف کے مطابق تم پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح کا ایک دوسرا قصہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، 1901، سیدنا عبی بن کعب، جن کو صحابہ کرام نے اقرأکم عبی بن کعب کا لقب ملا ہے، سب سے بڑے قاری ہونے کا لقب ملا ہے، جس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عبی بن کعب کو سورۃ البینہ میرے پیارے پیغمبر سنائیے۔ وہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے نماز شروع کر دی اور اس نے ایسی قرات پڑھی جس کے بارے میں مجھے تو علم نہیں تھا۔ ایک اور آیا، اس نے بھی نماز شروع کی اور ایسی قرات کی جو پہلے سے بھی مختلف تھی۔ نماز سے فارغ ہوئے، ہم تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے ان دونوں کو دوبارہ سے پڑھنے کا حکم دیا۔ جب ان دونوں نے اپنی اپنی قرات سنائی فحسن النبی شأنهما، تو آپ نے دونوں کی تلاوت کو سراہا اور دونوں کی ہی تحسین فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید ان تمام حروف کے ساتھ سیکھا بھی گیا، اس کو سیکھنے کے ساتھ صحابہ کرام آگے سکھانے بھی لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے روانہ ہو گئے۔ آخری آیت قرآن مجید کی 81 دن پہلے جو نازل ہوئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آپ کی وفات سے 7 دن اور 8 راتیں پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور ان کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی. جب ان کی زبان پہ آخری الفاظ یہ آئے لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی اور وہ اللہ کے پاس سے ہوئے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت 449 اور 4176 کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا, اور جب خلیفہ بنائے تو سیدنا عمر نے انہیں یاد کروایا کہ آج تم کہہ رہے ہو کہ منا امیر و منکم امیر, ایک انصار سے امیر ہوگا اور ایک مہاجرین سے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نماز کے لیے تو ابو بکر کو مقدم کیا تھا, تو کون پسند کرتا ہے ابو بکر سے آگے ہونے میں؟ تو صحابہ کہنے لگے نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر, ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں, ہم ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتے. جیسے کہ سنن نسائی کی روایت ہے, جیسے کہ سنن النسائی کی روایت ہے 777. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے سیدنا ابو بکر کو امام بنایا تھا, ہم اپنی دنیا کے لیے بھی انہیں امام مانتے ہیں. اور آپ نے بھی اشارہ کیا تھا جب عورت نے پوچھا اللہ کے رسول اگر آپ نہ ہوگے تو میں کیا کروں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِ فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ, صحیح مسلم کی روایت ہے 6330, جب میں نہ ہوں تو تم ابو بکر کے پاس آ جاؤ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جب شروع ہوا تو جنگ یمامہ ہوئی اور بحر معونہ پہ لڑائی ہوئی, 70 صحابہ بحر معونہ پہ شہید ہوئے اور 70 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. بحر معونہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ہوئی جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں, اور جنگ یمامہ میں جب 70 شہید ہوئے جو سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا, صحیح بخاری کی روایت 4078, تو فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں مشورہ دیا کہ اگر قراء شہید ہو گئے ہیں کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے تو فوراً اس کو لکھوانا چاہیے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر کی ہی بات پہلے تو سوچا, جب شرع صدر اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو پھر انہی کی ذمہ داری لگائی اور ساتھ زید بن ثابت کی ذمہ داری لگائی کہ تم یہاں مسجد کے دروازے میں بیٹھ جاؤ. اقعد علی باب المسجد فمن جاءکم بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ فاکتباہ, جو بھی کتاب اللہ سے کسی چیز پر دو گواہ پیش کر دے تو اسے لکھ لے. دو گواہ کیسے؟ اس کو یاد بھی ہو اور اس کے پاس لکھی ہوئی بھی ہو. اتفاق سے سارا قرآن لکھا, لکھوانے والے تھے عبی بن کعب اور لکھنے والے زید بن ثابت اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما. ایک آیت بچ گئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی لکھی ہوئی اور انہیں یاد تھی. اب سوچ میں پڑ گئے کہ دو کی شرط لگائی ہے تو یہاں تو دو کی شرط پوری نہیں ہوئی. پھر یاد آیا کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خزیمہ تیری ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر شمار کی جائے. چنانچہ جب وہ قرآن لکھا گیا جمع ہو گیا تو باہمی مشورے کے ساتھ اس کا نام مصحف رکھا जैसे कि इमाम सियूती अल इत्तिकान में नकल करते हैं। आखिर दो साल तीन माह दस दिन के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया और ये मुसहफ उनकी तरफ मुंतकिल हो गया कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल 6 माह 10 दिन की खिलाफत की और कुरान उसी तरह पढ़ा पढ़ाया जाता था। सुबह की नमाज में उस वक्त यूसुफ की तिलावत कर रहे थे तो एक मजूसी ने उन पर हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया। उनकी शहादत के बाद यही मुसहफ सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचा। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत शुरू हुई और इस्लाम का दायरा मजीद वसी तर हो गया। तो सही बुखारी की रिवायत 4988 24 हिजरी के आखिर में और 25 हिजरी के शुरू में जब आर्मीनिया और आज़रबैजान यहां इराकियों के साथ जंग कर रहे थे और मुसलमानों की तरफ से कमांडर थे हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने जब लोगों की बात सुनी कि लोग इस बात में गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेरी किरात अच्छी है, दूसरा कहता है मेरी किरात अच्छी है, तो दौड़ते हुए सैयदना उस्मान के पास आए और आकर कहने लगे अदरिक हाज़िहि अल-उम्मा قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى। इस उम्मत की खबर लीजिए कहीं इनके अंदर भी वो इख्तिलाफ ना पैदा हो जाए जिस तरह यहूदियों और ईसाइयों ने किताब के अंदर इख्तिलाफ किया। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा से मशवरा किया बल्कि मिंबर पर खड़े हो गए मजनू ज़वायद की रिवायत है और कहने लगे मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ बताओ तुम्हें कौन कौन है जिसने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है उन जिगल कुरान वाला सबाती अहरुफ कुल्लुहा शाफिन काफिन। कुरान 7 हरूफ में नाजिल किया गया है और हर 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 शाफी और काफी है। तो रावी रिवायत करते हैं फकामू हत्ता लम युहसौ इतना बड़ा मजमा खड़ा हो गया कि उसका शुमार नामुमकिन था। उनकी गवाही के बाद खुद सैयदना उस्मान फरमाते हैं मैं भी इस बात पर तुम्हारे साथ ही गवाही देता। 12,000 सहाबा के इस इजमा के बाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने यह फैसला किया इसका हल निकाला जाए। तो फौरन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोमिनों की माँ की तरफ पैगाम भेजा सही बुखारी की रिवायत है 4988 कि आप वो सहीफे हमें भिजवा दें हम उसकी नकलें बनवा कर आपको वापस कर देंगे। चुनाचे उन्होंने वो सहीफे भिजवा दिए और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने सैयदना ज़ैद इब्न साबित को ही हुक्म दिया जिन्होंने सैयदना अबू बकर के ज़माने में लिखा था कि तीन साथियों को साथ ले लीजिए अब्दुल्लाह बिन जुबैर सईद बिन आस अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम ये तीन साथियों को साथ ले लीजिए और ये चार आदमी पर मुश्तमिल कमेटी बना दी और कहा कि तुम पूरा कुरान इसकी नकलें तैयार कर दो ये जो मुसहफ सैयदा हफ्सा से मंगवाया है अगर लिखने में कोई इख्तिलाफ हो तो तुम फिर लुगत कुरैश के मुताबिक लिखना। आसार भी बताते हैं कि किसी एक लफ्ज में भी इख्तिलाफ नहीं हुआ लिखाई में सिवाय ताबूत की ता ये मामूली सी मिट चुकी थी कि अब ये ता मुतव्वला लंबी का लिखनी है अलिफ्बा ता की तरह या ताए मरबूता लिखनी है गोल ता की तरह जैसे तौरात की ता होती है। तो चूंकि हुक्म यह था कि आपने लोगों से कुरैश के मुताबिक इसको लिखना है तो इस ता को फिर लंबा ही लिखा गया और कुरान मजीद की نقول تیار ہو گئی. بعض کہتے ہیں سات ہوئیں, بعض چار, لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھ نقلیں تیار ہوئیں. سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے جب چھ نقول اپنی کمیٹی کے ساتھ مل کے مکمل کر لی تو میں نے پھر ان کا موازنہ بھی کیا. وہ صحیفے بھی سامنے رکھے جو سیدہ حفصہ کے پاس سے لائے گئے تھے اور جو نئی نقول تیار کی گئی. فعاصت المصحف علیہا فلم یختلفها فی شیء, کسی ایک چیز میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. میں نے جو نقلیں تیار کی اصل اور نقل میں موازنہ کرنے کے بعد یہ بات میرے سامنے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور قانون یہ حکم جاری کر دیا, مصحف امام اپنے پاس رکھا اور مدینے والوں کو مصحف مدینہ پڑھانے کے لیے زید بن ثابت کو مقرر کر دیا, اور مصحف مکی مکہ والوں کو پڑھانے کے لیے عبداللہ بن صائب کو بھیج دیا یہ مصحف دے کر, اور مصحف شامی مغیرہ بن ابی شہاب کو دے کے شام روانہ کر دیا, اور مصحف کوفی ابو عبد الرحمن السلمی کو دے کر کوفہ کی طرف روانہ کر دیا, اور مصحف بصری عامر بن عبد قیس کو دے کر بصرہ روانہ کر دیا. گویا کہ اس وقت خلافت کے یہ بڑے بڑے علاقے تھے, ساتھ قراء بھی بھجوائے اور ساتھ مصاحب بھجوائے تاکہ کسی قسم کا ادائیگی اور تلفظ اور نطق کا خلل باقی نہ رہے اور باقی تمام کے تمام مصاحب کو تلف کرنے کا حکم نامہ جاری کر. چنانچہ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کی یہ منقول لوگوں تک پہنچی اور انہوں نے اس کے مطابق قرآن پڑھنا شروع کی. اس معمولی سی تمہید کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جامع القرآن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے امت کو جمع کیا اور اسی قرآن پہ جو سیدنا ابو بکر کے زمانے میں لکھا ہے, اور لکھنے والے بھی وہی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لکھائی کی, وہی کو لکھا کرتے ہیں. یہ حروف اور یہ قراءات لوگ ایک دوسرے کو سکھاتے رہے, یہاں تک کہ ایسی ہستیوں تک یہ قراءات اور حروف پہنچے جن کو آج قرائے عاشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جن قرائے عاشرہ کی قراءات القراءۃ العاشر متواتر قراءات کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ قِرَاءَةَ الْعَشَرَ, کسی عالم نے بھی قراءت عشرہ کا انکار نہیں کیا. اور امام ابن عطیہ فرماتے ہیں وَمَضَتِ الْأَعْصَارُ وَالْأَمْصَارُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ السَّبْعَ بَلِ الْعَشَرَ وَبِهَا يُصَلَّ لِأَنَّهَا تَسْبُتُ بِالْإِجْمَعِ. زمانے کے زمانے بیت گئے, شہروں کے شہر گزر چکے, ان قراءات کو نماز میں بھی پڑھا جاتا تھا کیونکہ یہ جمعی امت سے ثابت. چنانچہ ان دلائل کے تناظر میں ایک مسلمان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ منزل من اللہ ہے, اور اس میں جھگڑا کرنے اور انکار کرنے کی بجائے جس بات کی سمجھ نہ آئے اس کے ماہرین فن کی طرف اسے لوٹا دینا چاہیے, کیونکہ امام مالک کہا کرتے تھے کل علم یسأل عنہ اہل, ہر علم کے متعلق اس کے ماہرین سے ہی سوال کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنی وعید سنائی ہے, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1522, قرآن مجید سات حروف میں نازل ہوا ہے. المراء فی القرآن کفر, قرآن مجید میں جھگڑنا کفر ہے, اور آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی. اور بعد میں رہنمائی کیا دی فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه الى عالمي. اس بات کی سمجھ آ جائے اس کے مطابق عمل کر لو, اور اگر کسی بات کا علم نہیں تو اس کے جاننے والے کی طرف اس بات کو لوٹا دو تاکہ وہ تمہیں سمجھا دے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے تو فرمایا کرتے تھے, ان من کفر بحرف منه فقد کفر به کلی, جس نے سات حروف میں سے ایک حرف کا بھی انکار کیا اس نے پورے قرآن کا انکار کیا. رب اللہ علی قاری فرمایا کرتے تھے, من انکر آیت من کتاب اللہ, جس نے کسی آیت کا انکار کیا, وعاد شیئا من القرآن, اور قرآن میں کوئی عیب نکالا, او انکر کلمتا, یا کسی ایک کلمے کا بھی انکار کیا, او قراءت متواترہ, یا کسی متواتر قراءت کا انکار کیا, او زعم انہا لیست من القرآن, یا اس نے یہ گمان ہی کیا کہ یہ قرآن نہیں ہے, کفر, وہ کافر ہو جائے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے امت کے لیے یہ نقول تیار کی تھی, ان سے پڑھا ہے ابو عبد الرحمن السلمی. ابو عبد الرحمن السلمی وہ عظیم شخصیت ہیں, وہ تابعی ہیں, وہ صحابی کی اولاد ہیں, یہ عبداللہ بن حبیب بن ربیعہ السلمی کے بیٹے ہیں جنہوں نے 40 سال تک قرآن مجید کی تعلیم دی. یہ کوفہ کے امام تھے, مقری تھے, قرآن کے ماہر تھے. ابو عبد الرحمن السلمی, ان سے پھر امام عاصم نے پڑھا ہے جو قرات عشرہ کے 5ویں امام ہیں, جیسا کہ امام عاصم نے زر بن حبیش سے بھی پڑھا ہے. اور آپ کے لیے یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ امام عاصم کے دو شاگرد ہیں, امام شعبہ اور امام حاصم. امام شعبہ کو امام عاصم نے وہ قرات پڑھائی جو زر بن حبیش سے انہوں نے پڑھی, اور امام حفص کو وہ قرآن پڑھائی جو انہوں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے پڑھی. ابو اسحاق السبیعی جو بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہا کرتے تھے, ما رأیت احدا اقرأ للقرآن من عاصم, میں نے امام عاصم سے پڑھ کے کوئی قرآن کا قاری دیکھا ہی نہیں. اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے, رجل صالح ثقة خير, یہ بہت نیک اور صالح اور بہت ثقہ انسان ہے. یہ وہی ابو بکر بن عیاش ہیں, شعبہ بن عیاش, جو امام عاصم کے شاگرد ہیں, جن کی بہن بتاتی ہیں کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو وہ رونے لگ گئی. پوچھا, کیوں رو رہی ہو؟ کہا, آپ کے فراق کی وجہ سے. کہا, یہ سامنا زاویہ گھر کا دیکھ رہی ہوں, میں نے 18,000 مرتبہ قرآن یہاں بیٹھ کے پڑھا, 18,000 مرتبہ. اتفاق سے امام شعبہ ان کی 99 سال عمر ہے, اگر پہلے 15 سال نکال لیے جائیں تو باقی یہ 83-84 سال بنتے ہیں. اور اگر غور کیا جائے 18,000 منٹہ قرآن کا, تو روزانہ کے 18 پارے بنتے ہیں, اور 18 پارے پڑھنے کے لیے کم و بیش 6 گھنٹے درکار. تو جو قرآن کی سند ہم تک پہنچی ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے, ابو عبد الرحمن السلمی نے پڑھا, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی اور زید بن ثابت اور عبی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا, اور انہوں نے جبریل سے اور جبریل نے اللہ عز و جلال سے یہ کلام لیا. ابو عبد الرحمن السلمی, ان سے امام عاصم کوفی نے پڑھا, ان سے امام حفص بن سلیمان اسدی نے پڑھا, ان سے ابو محمد عبید بن صباح نے پڑھا, إمس إمام أبو عباس أحمد بن سهل الأشناني نبرا إمس إمام أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي نبرا إمس إمام أبو الحسن طاهر بن غلبون نبرا إمس إمام أبو عمر داني نبرا إمس إمام أبو داود سليمان بن نجاح نبرا اور ان سے امام ابو الحسن علی بن حزیل اندلوسی نے پڑھا اور ان سے امام شاطبی نے پڑھا اور امام شاطبی سے ابو الحسن علی بن شجاع نے پڑھا جو سحر شاطبی کے نام سے معروف تھے اور ان سے ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عبد الخالق جو سائح کے نام سے معروف تھے انہوں نے پڑھا ان سے امام ابو محمد عبد الرحمن بن احمد بن مبارک بن معالی بغدادی نے پڑھا یہ وہ شخص ہیں جس سے امام ابن الجزری نے قرآن پڑھا اور امام ابن الجزری سے ابو النعیم رضوان عقبی نے پڑھا اور ان سے ابو یحییٰ زکریہ انصاری نے پڑھا اور ان سے پھر ناصر الدین محمد بن سالم طبلاوی نے پڑھا اور طبلاوی سے امام شہازہ الیمنی نے پڑھا اور شہازہ الیمنی سے عبد الرحمن یمنی نے پڑھا اور عبد الرحمن یمنی سے محمد بن قاسم البقری نے پڑھا اور ان سے احمد بن رجب نے پڑھا اور احمد بن رجب نے عبد الرحمن الاجہوری سے پڑھا اور اجہوری سے امام ابراہیم العبیدی نے پڑھا یہ وہ ابراہیم العبیدی ہیں جن سے احمد بن محمد سلمونہ نے پڑھا تھا اور سلمونہ سے احمد الدری التہامی نے پڑھا اور یہ وہ معروف عالم ہے جن سے امام متولی نے پڑھا تھا امام متولی سے عبد الفتاح حنیدی نے پڑھا اور عبد الفتاح حنیدی سے اس دور کے معروف ماہر احمد بن عبدالعزیز الزیاد نے پڑھا یہ نبی نے تھے اور احمد بن عبدالعزیز الزیاد سے عبد الفتاح مرصفی نے پڑھا اور اسی طرح علی بن عبد الرحمن حذیفی نے پڑھا اور عبد الفتاح مرصفی سے ہمارے استاد محترم قاری محمد ابراہیم صاحب نے پڑھا اور اسی طرح علی بن عبد الرحمن حذیفی نے بھی پڑھا اور ہم نے پہلے قرات عشرہ قاری محمد ابراہیم صاحب سے پڑھی اور پھر مدینہ طیبہ میں 3 سال علی بن عبد الرحمن حذیفی صاحب سے بھی پڑھی تو یہ تھی تمہید حجیت قراءات کے متعلق جس میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور عبادت علم کے بغیر کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی اور علم اور اہل علم کی فضیلت آپ نے سنی اور پھر اس علم کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا کتابوں کو اتارا آخری پیغمبر پر آخری کتاب اتاری جس کو 7 حروف میں اتارا گیا صحابہ نے انہی حروف کو پڑھا نمازوں میں بھی اور آخر سیدنا عثمان کے زمانے میں اس کی نقول تیار کر کے دنیا میں پھیلا دی گئی اور پھر سیدنا عثمان سے لے کر آپ نے سند بھی سنی کہ کس طرح آج تک یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال اس قرآن کو نعمت سمجھنے اور اس مبارک علم کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی صف میں شامل فرمائے और कयामत के दिन इस कुरान को हमारे लिए सिफारिशी बनाए और रब ताला अपने दीदार का मुस्तहिक बनाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين।